آپ کے سامنے کچھ مریض کی تیمارداری اور عیادت کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے اور کم سے کم درجہ مریض کی عیادت کا مسنون ہونے کا سنت ہونے کا ہے، ورنہ حالات کے اعتبار سے واجب بھی ہو جاتی ضروری ہو جاتی، کم سے کم درجہ جو ہے وہ مسنون ہونے کا ہے اور اس کے جو اللہ نے اجر و ثواب رکھے ہیں وہ گزشتہ مجلس میں میں نے بیان کر دیے تھے اور اس کے ساتھ ہی کچھ اور باتیں بھی عرض کر دی تھیں کہ مثلاً عیادت کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے، اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر ایسا ہی اس کا تعلق ہے معمولی سا اور کوئی گہرا تعلق دوستی کا یا قرابت داری کا نہیں ہے پھر تو بہت مختصر سے وقت میں وہ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ مریض کو تھوڑی تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ حاجت پیش آتی ہے جس کے لیے وہ محتاج ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو، اگر ایسے لوگ جم کر بیٹھ جائیں عیادت کے لیے تو اسے تکلیف ہوگی، اور عیادت کا مطلب جو ہے وہ تکلیف پہنچانا نہیں بلکہ دل بستگی اور دل جوئی کرنا ہے مریض کی، اس لیے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم العیادت کا لغبت الطیر، بس اتنی دیر کی عیادت کافی ہے جیسے پرندے نے پانی میں چونچ ڈالی اور نکالی، یعنی بہت تھوڑے سے وقت میں. اسی سلسلے میں یہ بھی سمجھ لیجیے کہ آدمی بعض اوقات مجبور ہوتا ہے اور خود عیادت کے لیے اور تیمارداری کے لیے نہیں جا سکتا، جیسے آج کل ہماری کراچی کی مشغول زندگی، تو ایسا مجبور آدمی کسی دوسرے سے اس کی خیریت معلوم کر لے تو اس کو بھی وہ ثواب مل جاتا ہے، اس کے کسی عزیز اور قریبی آدمی سے اس کی خیریت اس کی کیفیت معلوم کر لے تو انشاءاللہ ثواب مل جائے گا. مثلا حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں مبتلا ہوئے اور یہ بیماری آپ کی وہ تھی کہ پھر اس سے آپ تندرست نہ ہو سکے، آخری بیماری تو جس دن صبح کو آپ کی وفات ہونے والی تھی یعنی پیر کے دن وفات ہوئی ہے زوال سے کچھ پہلے، نماز فجر کے بعد نماز فجر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی قوت اللہ نے عطا فرما دی کہ آپ خود اپنے قدموں سے بغیر کسی کے سہارے کے چلتے ہوئے حجرہ مبارکہ کے دروازے پر تشریف لائے اور پردہ اٹھا کر آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ سب کے سب نماز میں مشغول، یہ دیکھ کر آپ خوش ہوئے اور پھر واپس تشریف لے گئے، بس یہ آخری دیدار تھا آپ کا صحابہ کرام. جب نماز سے فراغت ہو گئی تو تمام صحابہ کرام آپ کی اس تندرستی سے خوش ہوئے اور مکان پر حجرے پر تشریف لے آئے. اب ظاہر ہے کہ اتنے بہت سے آدمی ایک دم تو عیادت کر نہیں سکتے، اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ جو آپ کے پاس سے اندر سے تشریف لائے تھے باہر، ان سے دریافت کیا کہ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے، انہوں نے فرمایا الحمدللہ اس وقت اچھی طبیعت. تو یہاں پر دیکھ لیجیے عیادت کس طریقے سے ہوئی کہ خود تو حاضر نہ ہو سکے مجبوری کی وجہ سے، اب وہ مریض کی مجبوری ہو یا عیادت کرنے والے کی مجبوری ہو، لیکن دوسرے سے جو قریبی آدمی تھا خیر خیریت معلوم کر، اس سے معلوم ہوا کہ یہ مجبور آدمی کے لیے عیادت کا طریقہ ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب سے محروم نہیں رکھا کسی حال میں، مجبور ہے تب بھی اجر و ثواب حاصل کر لے، مجبور نہیں ہے تب بھی کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو میں نے بتایا تھا پچھلی مجلس میں کہ اس کے لیے دعا دعائے شفا کیا کرتا ہوں. چنانچہ مسلم شریف کی حدیث میں غالباً کہ آپ کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ کی عیادت کا طریقہ یہ تھا. اس عیادت کا دیکھیے اب کیسا بہترین طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی جگہ پر دہنا ہاتھ رکھ دیتے, جہاں بھی تکلیف ہے دہنا ہاتھ رکھ دیتے اور اس ہاتھ کو پھیرتے رہتے. بدل گیا, شروع ہو گیا. تو تکلیف کی جگہ پر آپ اپنا دانا ہاتھ رکھ دیتے اور اس کو پھیرتے رہتے اور دعا پڑھتے رہتے. وہ دعا ہے ذرا ایسی, یعنی عربی زبان میں ہے, حاصل اس کا یہ کہ اللہ اس کو شفا عطا فرما, اس کو شفا عطا فرما. دعائے شفا کا آپ نے بڑا اہتمام کیا ہے. مریض کے سامنے جانے کے بعد اور عیادت کے موقع پر آپ نے خوب دعا کی ہے, دعائے شفا. مختلف دعائیں حدیثوں کے اندر آئی ہیں. ایک حدیث کے اندر آیا ہے, وہ تو بہت مختصر ہے, یہ ابو داؤد یا ترمذی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عیادت کرنے کے لیے مریض کے پاس جائے تو وہ یہ دعا پڑھے 7 مرتبہ. اگر اس کی موت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے. موت کے آگے تو کچھ نہیں چلتا, تو فرمایا کہ اگر اس کی موت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیں گے. 3 لفظ ہیں, 3 جملے ہیں اس دعا میں. آپ حضرات یاد بھی کر لیں گے, ورنہ کسی وقت کسی اور آدمی سے یاد کر معلوم کر کے یاد کر لیں. آپ فرمایا کہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی. 3 جملے. حاصل اس کا یہ ہے, اگر عربی کی دعا زبان پر نہ چڑھے تو اس کا اردو ترجمہ سمجھ لیجیے کہ میں اللہ رب العزت سے جو بڑا عظیم ہے دعا کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں, اور وہ نہ صرف خود عظیم ہے بلکہ اس کا عرش بھی عظیم ہے اور وہ اس کا پروردگار ہے. کیا درخواست کرتا ہوں, کیا دعا کرتا ہوں, ان یشفی یک, کہ اللہ تعالیٰ تجھے شفا عطا فرمائے. یہ 3 لفظ. 7 مرتبہ فرمایا یہ دعا کر لو مریض کے سامنے, انشاءاللہ اس کو شفا دے دیں گے اللہ تعالیٰ, اگر اس کی موت مقدر ہے. جتنی بھی حدیثیں میری نظر سے گزری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت مریض کے سلسلے میں, ان سب میں ایک مشترک بات یہ ہے کہ آپ مریض کے لیے دعائے شفا فرمایا کرتے تھے, اور یہ دعائے شفا اس کے لیے اس کے سامنے فرماتے تھے. یہ نہیں آہستگی سے اور خاموشی سے دعا فرما لیں, بلکہ سامنے دعا فرما لیں, جس پر مریض بھی آمین کہتا. اب پچھلی مجلس میں نے بتایا تھا کہ بیماری کی حالت میں دعا کی جائے وہ قبول ہوگی, لہذا جب وہ آمین کہے گا تو وہ بھی قبول ہوگی. جانے والا دعا کہے گا شفا کی, وہ آمین کہے گا, قبول ہوگی, اور اللہ تعالیٰ جلد سے جلد شفا عطا فرما دیں گے. تو تمام حدیثوں میں ایک مشترک بات یہ ہے کہ شفا کی دعا آپ فرمایا کرتے تھے. چنانچہ مسلم شریف کی روایت میں تو بالکل صاف اور واضح انداز میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن ابی وقاص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے, وہ بیمار تھے. جا کر آپ نے زور سے دعا فرمائی بلند آواز سے, اللہم اشف سعدہ، اللہم اشف سعدہ، اللہم اشف سعدہ، تین مرتبہ کہ اللہ سعد کو شفا عطا فرما، نام نام لے کر دعا فرما کہ اللہ سعد کو شفا عطا فرما، سعد کو شفا عطا فرما. اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ مریض کے سامنے اگر اس کا نام لے کر دعا کی جائے، نام یاد نہ ہو یا اس وقت ذہن میں نہ آئے تو اس مریض کو کہہ دیں، اور بلند سے آواز سے دعا کی جائے دعائے شفا، مریض یقیناً اس پر آمین کہے گا، بلکہ حاضرین مجلس بھی آمین کہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے گا. اور در حقیقت شفا اللہ کے ہاتھ میں، کسی بندے کے ہاتھ میں شفا نہیں، اور جو چیز اللہ کے قبضے میں ہو وہ اسی سے مانگی جا سکتی ہے. دوسرے سے مانگیں گے تو ہم اپنا وقت برباد کریں گے اور مطلب بھی حاصل نہ ہو. شفا صرف اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، جس کو چاہے عطا فرما دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا، جو ستارہ پرست تھی اور کافر تھی، مشرک تھی، بت پرستی بھی کرتی تھی، تو اس میں چند جملے فرمائے کہ تم جانتے ہو میرا رب کیسا ہے، الذی خلقنی فہو یہدی، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، وہی مجھے ہدایت دیتا ہے. پیدا کرنا کسی بندے کے اختیار میں نہیں، ہدایت دینا کسی بندے کے اختیار میں نہیں، ہدایت اور پیدا کرنا یہ دونوں صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں. تو وہ خاص خاص چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں انہوں نے بیان فرمائی قوم کے سامنے ان کو نصیحت کرتے ہوئے. والذی هو یطعمنی ویسقین، دوسرا وصف یہ بیان فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. کھلانا پلانا کیا کسی بندے کے اختیار میں ہے؟ ذرا بتائیے. انسان کی روزی اللہ کے اختیار میں، اس روزی کا فراہم کر دینا اللہ کے اختیار میں، اس روزی کو پیٹ میں پہنچنے کے بعد ہضم کرانا اللہ کے اختیار میں. اسی طریقے سے پانی ہے، پانی بھی اللہ کے اختیار میں، اس کا پینا اور پیٹ میں پہنچنا یہ بھی اللہ، پہنچنے کے بعد صحیح نتائج اس پر مرتب کرنا یہ بھی اللہ کے اختیار میں، یہ سب اللہ کے اختیار میں. تو اس کو بھی بیان فرمایا، آگے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. یہ آیت آپ نے بعض اسپتالوں میں لکھی دیکھی ہوگی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کو نقل کیا ہے قرآن کریم نے، اور اللہ رب العزت کی خاص خاص صفات جس میں دوسرا شریک نہیں، ان کو بیان فرمایا. فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہی شفا دے. جب میں بیماری میں مبتلا ہو جاؤں تو وہی شفا دیتا ہے. دیکھیں کیا آج انبیاء کرام کا کیا عجیب و غریب بیان ہے، مرض کی اور بیماری کی نسبت اپنی طرف کی. وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہو جاؤں، اللہ کی طرف نہیں، اس سے اشارہ ہو گیا اس طرف کہ اگر آدمی کی زندگی میں اعتدال نہ رہے اور اس زندگی کے اندر افراد و تفریط اور ادھر ادھر ہو جائے وہ زندگی، تو بیماری پیدا ہو. گویا بیماری کا پیدا کرنا انسان کے اپنے اس میں ہے، اعمال کے اوپر اور اپنے معمولات زندگی پر. چنانچہ جتنے بھی ڈاکٹر ہیں وہ سب انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری کیوں پیدا ہو اور اس میں بندے نے کیا کام کیا تھا کہ یہ بیماری پیدا ہو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں. تو اس بیماری کی نسبت اپنی طرف کی. وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہو جاؤں، فَهُوَ يَشْفِي، شفا کی نسبت اللہ کی طرف فرمائی تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے. آگے اور بھی بیانات ہیں لیکن میرا مقصود یہی تھا کہ دیکھ لیجئے یہاں پر شفا صرف اللہ کے قبضے میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار کو دعائے شفا دیتے ہوئے فرمایا، اللہم اشف انت الشافی، اے اللہ اس کو شفا عطا فرما، شفا تیرے ہی قبضے میں، لا شفا الا شفاؤک، شفا تو وہی ہے جو آپ عطا فرمائیں، شفا لا یغادر سقما، ایسی شفا عطا فرمائیے کہ جو بیماری کو ذرا بھی نہ چھوڑے، وہ شفا عطا فرمائیں، یہ دعا فرمائیے آپ. اس سے بھی معلوم ہوا کہ شفا صرف اللہ کے قبضے میں، لہذا شفا کی دعا کرنا اللہ، دعا اللہ سے کرنا چاہیے. مریض اور حاضرین اس پر آمین کہیں، بعید نہیں کہ کسی کی دعا اس کے لیے لگ جائے اور وہ شفا یاب ہو جائے. یہ ہے اسلامی طریقہ عیادت کا. البتہ بعض اوقات جیسے کہ میں نے پچھلی مجلس میں بھی بیان کیا تھا، ایسا ہوتا ہے کہ مریض کی ظاہری حالت یہ بتاتی ہے کہ یہ زندہ نہ رہے گا اور یہ مر جائے گا، ایسا بھی ایسی بیماری ہوتی ہے. ڈاکٹر جواب دیتے ہیں، لا علاج بتا دیتے ہیں. ایسے مریض کی عیادت کی جائے تو اس کے بارے میں بخاری شریف اور ترمذی شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ ایسے مریض کو مایوس نہ کرو، عیادت کرنے والا مایوس نہ کرے بلکہ اس کی زندگی کی درازی کی امید دلائے کہ آپ فکر نہ کریں، ابھی بہت زندگی باقی ہے، آپ یہ کام بھی کریں گے، یہ کام بھی کریں گے، بس ذرا ہمت سے اور صبر سے کام لیجیے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا. تو اس کی زندگی کی دعا کہ اس کی زندگی کی امید دلائے، فنفسوا له في الاجل، اس کی عمر کے اندر توسیع کی بات کرو، وسعت کی بات کرو، یعنی اس سے یہ نہ کہو کہ بھائی تم مر جاؤ گے، اپنا کام کرو، دوسرا کام کرو، بلکہ اس کو اس طرح متوجہ کریں کہ ابھی بہت عمر باقی ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اس کو امید دلائے. آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ امید دلانا اللہ کے حکم کو تو ٹال نہیں سکتا، موت کا حکم اگر آ گیا تو وہ تو ٹلے گا نہیں، لیکن مریض خوش ہو جائے، اور کسی مسلمان کا بالخصوص مریض کے دل کا خوش کر دینا یہ بھی بڑی عبادت ہے. ہر لمحے اور ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت اور اجر و ثواب کی تعلیم عطا فرمائی. البتہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو موت سے نہیں ڈرتا اور اس کے بارے میں معلوم ہو جائے اور اندازہ ہو جائے کہ اس کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ موت سے ڈرتا نہیں، تو اس کو پھر بتا دینا چاہیے. یہ میں نے جو ایک استثنا کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب ان پر ایک شخص نے حملہ کیا اور زخمی کر دیا. آپ کو قصہ معلوم نہیں ہوگا شاید، اور اگر معلوم ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں مختصر سا عرض کر دوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا معیار اتنا بلند تھا کہ اس زمانے میں بھی اور وہاں سے اس وقت سے لے کر آج تک تمام دوست اور دشمن اس بات کے قائل ہیں کہ ایسا عدل و انصاف کسی نے نہیں کیا جیسا انہوں نے کیا. ان کے پاس ایک غلام آیا، اس نے کہا، شکایت کی اپنے آقا کی کہ میرا آقا مجھ سے زیادہ اجرت لیتا ہے، کام پر کام کرو اور پیسے ہمیں دو. یہ تھا اس کا طریقہ. آپ نے پوچھا کہ کتنا تمہارے اوپر اجرت مقرر کی ہے؟ اس نے بتا دیا، دو دن یومیہ. پوچھا کیا کیا کام جانتے ہو؟ اس نے ایک لمبی فہرست سنائی کہ میں بڑائی کا کام بھی جانتا ہوں، میں پتھر کا کام بھی جانتا ہوں، میں لوہے کا کام بھی جانتا ہوں، میں فلاں کام بھی جانتا ہوں اور یہ سب کام کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اتنے بڑے اتنے اچھے کاریگر کے لیے 2 درہم یومیہ اجرت زیادہ نہیں. ٹھیک ہے، فیصلہ صحیح کیا، لیکن چونکہ وہ کافر تھا، وہ مومن نہیں تھا، ایران کا رہنے والا تھا اور غلام بن کر آیا تھا، اس کو یہ فیصلہ اچھا نہیں چلا گیا. ایک دن سامنے سے گزر رہا تھا فاروق اعظم کے اس واقعے کے بعد، تو فاروق اعظم نے اسے بلایا اور فرمایا کہ بھائی تم نے بتایا تھا کہ میں پتھر کا کام بھی جانتا ہوں، تم پنچکی لگا سکتے ہو، بنا سکتے ہو؟ پنچکی آپ جانتے ہیں آٹا پیسنے کے لیے، مدینے میں اس وقت پنچکی نہیں. آپ کا مقصود یہ تھا کہ مدینے والوں کو آرام ملے. اس نے کہا ہمیں جانتا ہوں اور میں ایسی پنچکی بنا کر دوں گا آپ کو کہ جو تاریخ میں یادگار رہے گی. آپ نے فرمایا اس کافر نے مجھے دھمکی دی ہے قتل، سمجھ گیا فرق چلا گیا. وہ زمانہ تم یہ تھا کہ بھائی ذرا سا شبہ کسی کو پکڑ دو، مارو پیٹو جیل میں ڈال دو، یہ کرو وہ کرو. وہ زمانہ عدل و انصاف کا تھا، وہ اسلام کا زمانہ تھا. ایسی معمولی معمولی دھمکیوں پر کسی کو پکڑا نہیں جاتا تھا اگرچہ کافر. سنا جو وہ چلا گیا، فاروق اعظم نے سب بتا دیا کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی. سنا جو غالباً یہ 27 ذی الحجہ کا واقعہ ہے یا 26 ذی الحجہ کا، حضرت فاروق اعظم وہ حج کر کے تشریف لائے مدینے. ایک دن صبح کو نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لائے مسجد نبوی، اپنے اسی قاعدے کے مطابق جس طرح آیا کرتے تھے، صفوں کو درست کراتے ہوئے آگے بڑھتے رہے حتیٰ کہ مصلی پر پہنچ گئے. اقامت کہی گئی، تکبیر کہی گئی، فاروق اعظم نے صرف اللہ اکبر کہا. وہ ملعون چھپا ہوا بیٹھا تھا صف اول میں، کمبل اوڑے ہوئے تھا، زہر میں بجھا ہوا خنجر اس کے پاس تھا. بس وہ نکل کے آیا اور اس نے فاروق اعظم پر حملہ کیا، 3 وار کیے، تینوں پیٹ میں لگے، آنتیں کٹ گئی، خون جاری ہو گیا، وہ گر پڑے. پیچھے عبد الرحمان ابن عوف تھے، ان سے فرمایا نماز پوری کراؤ. انہوں نے جلدی جلدی نماز پوری کرا، اب یہ بھاگا قد یہ زخمی کر کے. پیچھے سے لوگوں کو کچھ پتا نہیں، جو قریب تھے ان کو تو معلوم ہوا کچھ قصہ ہوا. یہ بھاگا، جب یہ بھاگا تو صف کے درمیان سے گزرا، لوگوں نے اس کو پکڑنا چاہا، یہ تو صف کو زخمی کرتے ہوئے بھاگتا چلا گیا. 13 آدمی زخمی، جن میں سے 9 کی شہادت ہو گئی. حتیٰ کہ جب آخر میں پہنچا تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا، ایک مسلمان نے اپنا کمبل اور لے کر اس کے اوپر ڈال دیا، وہ گر گیا. جب اس نے دیکھا کہ میں پکڑا جا رہا ہوں، اپنے گلے پر وہی خنجر چلا گیا، ختم کے لیے خودکشی کر. اتنا بڑا گناہ یہ کیا، دوسرا گناہ یہ کیا، اور سب سے بڑا گناہ کفر کا. یہ قصہ ہوا، لمبا قصہ ہے، میں نے ذرا سا بیان کیا آپ کے سامنے. گھر پہنچایا گیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور علاج کے لیے طبیب کو بلایا گیا. طبیب نے آ کر سب سے پہلے تو پانی پلایا، وہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ زخم کتنا گہرا ہے. وہ پانی زخم سے نکل گیا کیونکہ آنتیں کٹ گئی، معدہ بھی مجروح ہوا تھا. اس نے اس کے بعد دودھ پلایا یا نبیذ پلائی وہ بھی نکل گئی. اب مایوسی ہوئی. جیسا کہ یہاں کے تمام حضرات جانتے ہیں کہ آنتے کٹ جائیں یا معدہ کٹ جائے تو پھر اس کا علاج ممکن نہیں. اب اس نے کہا اوصی یا امیر المومنین, اب آپ وصیت کر جائیے جتنی کرنا ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ مر جائیں گے, بلکہ یہ کہا اس نے کہ اوصی یا امیر المومنین, اب آپ وصیت کیجیے, یعنی آپ کا وقت قریب آ گیا, اس زخم سے آپ صحت یاب نہیں ہوں گے, اس لیے جو کچھ وصیتیں کرنا ہے کر لیجیے. تو فاروق اعظم نے بڑی وصیتیں فرمائیں امت اور اپنے دور کے صحابہ کو. وہ ایک لمبا قصہ ہے. میرا مقصود اس سے یہ تھا کہ فاروق اعظم موت سے ڈرنے والے نہیں تھے, اس لیے ڈرنے والے نہ تھے کہ انہوں نے موت کے لیے تیاری کر رکھی تھی. اور جو موت کے لیے تیاری رکھتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا, ڈرتا وہ ہے ہم جیسا بدبخت آدمی کہ جو موت کے لیے تیار نہیں ہے, بس یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو اور لمبا قصہ چلے گا, ابھی تو 10 سال اور زندہ رہوں گا, ابھی تو 20 سال اور زندہ رہوں گا, اس وقت دیکھ لوں گا. موت کی تیاری ہمارے لیے ہم نہیں کرتے, اسی لیے موت سے ڈرتے رہتے. موت کی تیاری فاروق اعظم نے کر رکھی تھی, اور یہ موت کی تیاری ایک مستقل موضوع ہے. انشاءاللہ اس کو اگلی مجلس میں ہی عرض کر دوں گا, کیونکہ اس سے مناسبت ہے اس کو کہ موت کی تیاری کس طرح کرنا چاہیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تیاری کی تھی, خلفائے راشدین نے کس طرح تیاری کی تھی, دوسرے ہمارے بزرگوں نے اور اولیاء کرام نے کس طرح تیاری کی تھی. ان کی تیاری کا حاصل یہ تھا کہ گویا ایک مسافر ہے جو اپنا تمام سامان, چھوٹا بہت تھوڑا سا سامان باندھ کر بیٹھ گیا ہے پلیٹ فارم پر کہ جب گاڑی آئے گی سوار ہو سکے, تیاری کر کے آیا ہے. ان کی تیاری اس طرح, چنانچہ جب موت آتی تھی تو بجائے اس کے کہ ان کو اس سے فکر اور غم لاحق ہو, خوشی لاحق ہو کہ اس جھنجٹ سے اور اس دنیا کی تمام برائیوں سے جان چھوٹ رہی ہے اور اب راحت و آرام کے جگہ پر ہم جا رہے ہیں, تو اس سے تو خوشی حاصل ہوتی ہے, تو ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلی مجلس میں اسی کو عرض کر دوں گا. میرا مقصود یہ تھا کہ ایسے شخص کے لیے کہ جو موت کے لیے تیار بیٹھا ہے, عیادت کرنے والا یا معالج اگر اس کو اشاروں میں بتا دے کہ بھئی تمہارا وقت اب قریب آ گیا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. عام لوگوں کے لیے, یعنی جو موت کے لیے تیار نہیں ہیں, ان کے لیے وہ ہے کہ ان کو اور امید دلاؤ اپنی ان کی زندگی کی, اس سے ان کا دل خوش ہو جائے گا. لیکن اللہ کے فیصلے میں کوئی اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہ سکے, دونوں جگہ دونوں طرف سے ثواب حاصل کر دیں. ایک اور حدیث میں آیا ہے, وہ بھی آخری طور پر عرض کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث ابو داؤد میں, کہ جو شخص اپنی بیماری میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا رہے گا, یہ دعا عام طور پر یاد ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس دعا کے الفاظ میں مختلف روایات ہیں, میں نے وہ روایت لی ہے کہ جو مسلم شریف میں ہے, اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہاں میرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں, اور یقیناً میں تنہا ہوں, اور یقیناً میرا کوئی شریک نہیں, اور یقیناً تمام ملک میرے لیے اور یقیناً میرے لیے تمام تعریفیں ہیں اور یقیناً میں ہر چیز پر قادر بھی ہوں. ادھر بندے نے پڑھا, ادھر اللہ کا جواب آ گیا کہ واقعتاً میں ایسا ہی ہوں. اسی طرح وہ اپنی بیماری میں پڑھتا رہتا ہے اور ایسے جوابات سنتا رہتا ہے, آتے رہتے ہیں اس کے بعد, جن کو ان کانوں سے تو نہیں سنتا. لیکن اگر اسی طرح اس کی بیماری گزری اور وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کروائے. مسلسل سلامت و قیام چل رہا ہے, اگرچہ ہمارے ان مادی کانوں سے سنائی نہیں دیتا, لیکن جب حضور نے فرما دیا تو وہاں سے بہرحال جواب ملا کہ لا الہ الا انا لی الحمد ولی الملک. یہ جواب وہاں سے آتا ہے. تو جب اس طریقے سے سلام و کلام اور پیغامات چل رہے ہیں